الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين محترم حضرات و معزز خواتین مہانہ درس قرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ آج کے جس میں ہم سورۃ الانفال کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے جس کی آیات کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی سورۃ الانفال کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور غزوہ بدر میں جو حالات پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو شاندار کامیابی عطا فرمائی کفار و مشرکین کے مقابلے میں اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ جو تیسرا رکوع ہمارے پیش نظر ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں جو اہل ایمان کے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تقاضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تقاضا، اسی طرح اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں، جو دین کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی تلقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین، اس بات کی ترغیب و تلقین کہ انسان خیانت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کی محبت کا فتنہ جو ہے اس کا شکار ہو کر کہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار نہ کر لے۔ یہ مجموعی طور پر اس رکوع میں انشاءاللہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ جو زور یہاں پر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اس کا تعلق پچھلی آیات سے کچھ اس طرح ہے کہ پہلے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بدر کے حالات پر تبصرہ بھی فرمایا ہے سورہ انفال میں، اور جو مشرکین کی ناکامی تھی اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وہ بنیادی وجہ یہ تھی جو سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ذالک بانہ شاق اللہ ورسولہ، ان کو جو شکست ہوئی ہے، جو ناکامی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 وہ تعداد کے اعتبار سے تھے، سامان بھی زیادہ تھا، تیاری بھی خوب تھی، بلکہ جشن مناتے ہوئے شراب پیتے ہوئے آئے تھے کہ مسلمانوں کو مٹا کر دم لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکست ان کو دی ہے، کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں، تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان کو شکست اللہ تعالیٰ نے دی مسلمانوں کے ہاتھوں. اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کی اطاعت سے روگردانی کی، بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کی. تو یہ وجہ تھی جو پچھلی آیات میں بیان ہوئی ہے ان کی ناکامی کی. اسی کے ربط میں اہل ایمان کو ترغیب اور تلقین کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. مزید یہ کہ دین کے تقاضے سامنے آ رہے، اہل ایمان جد و جہد کر رہے تھے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور مشرکین اور کفار کی محنت تھی دین کو مٹانے کی. یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے دین کے راستے کو صاف کرنے کی اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یا پھر دوسرا رویہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے اور اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہو. ان کا رویہ تھا دین کو مٹانے کا، وہ برباد کیے گئے، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اہل ایمان کو ترغیب و تلقین ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کرنے کی. یہ ذکر ہے جو انشاءاللہ اس تیسرے رکوع میں جو کہ سورہ انفال کا ہے ہمارے سامنے آئے گا. آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 20 سے سورہ انفال کا یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی اختیار نہ کرو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے روگردانی مت کرو، اور جبکہ تم سنتے بھی ہو. مزید پس منظر میں جائیں تو سورہ انفال جو کہ غزوہ بدر کے بعد مارکا پیش جو آیا، پہلا مارکا کفر اور اسلام کا، اس کے اوپر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ مارکا کیوں پیش آیا تھا، کس جد و جہد کے دوران یہ غزوہ بدر کا مارکا پیش آیا، اس کو بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. وہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور قتال کرو ان کے خلاف، جنگ کرو ان کے خلاف، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے مراد وہ حالات جس میں ایک غیر مسلم کے لیے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا ممکن نہ رہے، یا ایک مسلم کے لیے حالات کے جبر کی وجہ سے پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یہ فتنہ ہے. تو فرمایا کہ جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، سسٹم آف لائف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے قتال کا حکم دیا گیا. یہ قتال کا مطالبہ بھی اللہ کا ہے، اور اس جد و جہد میں محمد کریم خود شریک تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اطاعت کا یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، اللہ کے دین کے سربلندی کی جد و جہد کرنا، یہ حکم بھی اللہ کا ہے، یہ اسوہ بھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تولوا عنہ، اور اس اطاعت سے روگردانی نہ کرو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو. یہ سننے کا ذکر آگے بھی آئے گا، اللہ کی آیات بیان ہو رہی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان ہو رہے ہیں. اس کے سننے کے کئی درجات ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، لیکن مجموعی طور پر کہا گیا سب کچھ تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے، تقاضے تمہارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم روگردانی کر رہے ہو تو ذکر آگے چل کر آ جائے گا کہ یہ روش درست نہیں ہے. سننا دراصل وہی سننا ہے کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہو، جس پر عمل کیا جا رہا ہو. یہ ذکر بھی آگے چل کر آئے گا کہ سننے کی تو کوشش کی جا رہی ہو، باتیں بیان تو خوب ہو رہی ہوں، لیکن اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، عمل نہیں کیا جا رہا، تو سننا اور نہ سننا بالکل برابر ہو جاتے ہیں. مزید یہاں پر عمومی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یا خاص طور پر شعوری توبہ جب کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا وہ اپنی آزاد مرضی پر چھری پھیر دیتا ہے. ہینڈس اب جسے کہا جاتا ہے، میری اپنی کوئی ذاتی مرضی نہیں، اب معبود اللہ ہے، بات اس کی مانی جائے گی. اور کس طرح؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا دوسرا حصہ اس طرح جیسے انہوں نے مان کر دکھائے. تو مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں بلکہ پابند ہے, اور شعوری طور پر بھی بندہ اس کا اعلان کرتا ہے جس کسی کے قرآن نے کیا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں صحابہ کا قول ذکر کیا گیا بیسکلی ماں کر, وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ شعوری طور پر ایک بندہ مومن فیصلہ کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا, اور اس طریقے پر جیسے کہ اللہ کے حبیب نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مومن کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی متعین کردہ حدود میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے. جیسے کہ سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 71 میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصلاً تو اطاعت اللہ کی ہوگی, معبود اللہ ہے, عبادت اسی کا حق ہے, اصلاً اطاعت اللہ ہی کی ہوگی, لیکن عملاً ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عملی اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے, چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ براہ راست بندے کے پاس نہیں آتا, اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے کلام بھی عطا فرماتا ہے اور رسول کے ذریعے سے اس کا عملی نمونہ بھی عطا فرماتا ہے. یہ سلسلہ ختم ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ کی اطاعت کا واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, انہی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہمارے لیے. سورہ عذاب کی آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہاں تک قرآن نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں, قل, اے نبی ان سے فرما دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اور وضاحت کی جائے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر چلو, میرے پیچھے پیچھے آؤ, یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخش دینے والا رحم فرمانے والا ہے. تو یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ عام طور پر ساتھ ساتھ آئی. یہ تو امکان ہے کہ رسول کی اطاعت کا ذکر الگ مل جائے, لیکن یہ امکان نہیں ہے کہ فقط اللہ کی اطاعت کا کہیں ذکر اور رسول کا ذکر ساتھ نہ ہو. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, یہ امکان ہے. سورہ نور میں دیکھیے آیت نمبر 54 میں بھی 56 میں بھی صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے. تنہا اطاعت رسول کا ذکر آ سکتا ہے, لیکن تنہا صرف اطاعت الہی کا ذکر نہیں آ سکتا. اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ قرآن نے ان کو بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. تو اس کی عملی اہمیت یہ ہے کہ اطاعت اصلاً اللہ کی ہے, لیکن عملاً ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی وضاحت کی آج کے ہمارے معاشرے میں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ منکرین سنت کا فتنہ, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی اور کسی شے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ فتنہ بڑا عام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اہل ایمان کے لیے کوئی نیا فتنہ نہیں ہے, یہ تو دور نبوی میں بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جب منافقین پر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت بڑی بھاری تھی. چنانچہ سورہ نساء میں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان فرمائی. ایک, ہجرت کرنا منافقین پر بڑا بھاری تھا, جو مدینے کے باہر کے سبرز کے علاقے تھے, وہاں کے قبیلوں سے معاہدے ہوئے تھے, لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, وہ بھی ایمان لے آئے تھے, لیکن جب ان سے کہا کہ آؤ مدینے کی طرف, تو وہ پسو پیش کرتے تھے, وہ ہجرت کرنے سے کتراتے تھے. تو اصل جو ہجرت بھاری ہونے کا مسئلہ تھا وہ ان لوگوں کے حوالے سے تھا جو مدینے کے باہر آباد تھے. یہ ذرا تاریخی علمی بات ہے, ورنہ بسا اوقات یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ مکے سے تو لوگ ہجرت کر کے مدینے آ گئے, تو یہ کن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہجرت ان پر بھاری؟ تو یہ مکے والوں کا ذکر نہیں, صحابہ تو آ ہی گئے تھے, جو مجبور تھے ان کو تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا تھا. جو مدینے کے باہر قبیلے تھے جن سے اللہ کے رسول کے معاہدات ہوئے تھے, ان میں سے جن کو کہا جا رہا ہے کہ اب آؤ مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی جا رہی ہے, اور جو نہیں آ رہے تھے وہ منافق تھے. تو ایک تو منافقین پر ہجرت بھاری تھی, ایک منافقین پر قتال بھاری تھا, جان عزیز تھی ان کو تو قتال میں حصہ کیوں لیں, اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصی اطاعت ان پر بھاری تھی. ان تین باتوں کو سورۃ النساء میں قرآن نے بار بار نمایاں کیا ہے, اور سورۃ النساء ہی میں سب سے زیادہ وہ آیات ملتی ہیں جن میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منکرین سنت کا یہ فتنہ کہ صاحب قرآن صرف ہمارے لیے کافی ہے، رسول کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، یہ تو وہ اس دور کے لیے تھے، آج کے لیے نہیں ہے، ان کی شخصی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ تو قرآن نے منافقین کے حوالے سے بھی بیان کر دیا۔ تو آج جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے تو اللہ کے رسول نے ہمیں متنبہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کی مانند ایک اور شے بھی دی گئی جس کو عام اصطلاح میں ہم حدیث کہتے ہیں اور جامع اور کمپریہنسو اصطلاح سنت ہے اس کے لیے۔ تو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کی جیسی ایک اور شے بھی دی گئی ہے۔ اب اس کے دلائل دینے کی مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس فتنے کے متعلق اللہ کے رسول نے متنبہ کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں مجھے دی گئی۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک پیٹ بھرا شخص ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ تم پر صرف قرآن کی پابندی لازم ہے، جو اس میں پاؤ اسی کو حلال سمجھو، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو، اور اس کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ اللہ نے بھی حرام ٹھہرایا ہے، اختیار اصلاً اللہ کا، اور بلا شبہ اللہ کے رسول نے بھی حرام ٹھہرایا ہے اللہ کی پرمیزیبلٹی اور اللہ کے دیے گئے اختیار کی بنیاد پر۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یہ شخص بیٹھ کر کرسی پر کہے گا کہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے حبیب کو وحی دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حدیث اور صحیح تر اصلاح جامع اصطلاح وہ قرآن کی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے کئی دلائل قرآن حکیم میں موجود ہیں، ایک ہی بات کفایت کر جائے گی۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس کو حرام نہیں ٹھہراتے یا نہیں سمجھتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اصل اختیار حلال حرام کا اللہ کا ہے، اللہ کی پرمیشن، اللہ کے سپرویژن اور اللہ کی دی گئی اتھارٹی کی بنیاد پر اللہ کے رسول بھی حلال قرار دیتے تھے یا حرام قرار دیتے تھے۔ اسی یہ وضاحت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں بھی، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہوا اس آیت کے ذمن میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مشرکین کی ناکامی اور خسارے کی بنیادی وجہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت اصلاً اللہ کی ہوگی، جیسا عبادت صرف اللہ کا حق، لیکن اطاعت عملاً ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا تولوا عنہ، اور ان کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو۔ یہ سب کچھ حق تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ اگلی آیت میں کچھ ذکر منافقین کا یا کمزور ایمان رکھنے والے افراد کا، فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وہم لا يسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وہم لا يسمعون، اور وہ سنتے نہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت یہاں تجزیہ کیا ہے سننے کے اعتبار سے، کہ سننے کے اعتبار سے چار درجات بنتے ہیں۔ ایک سننا یہ ہے کہ کان میں آواز پڑ رہی کسی کی، بس۔ دوسرا سننا یہ ہے کہ آواز بھی آ رہی ہے اور انسان غور فکر کی سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آواز بھی آ رہی ہے، انسان غور فکر بھی کر رہا ہے اور جو بات سن رہا ہے اس پر اعتماد بھی کر رہا ہے، مان بھی رہا ہے۔ اور چوتھا اہم ترین اور مطلوب درجہ یہ ہے، سن بھی رہا ہے، غور فکر بھی کر رہا ہے، اعتماد بھی کر رہا ہے، مان بھی کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے۔ یہ چار درجات اسی مقام پر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں بیان کیے۔ محض سننا نمبر ایک، سننے کے ساتھ کچھ غور و فکر بھی کرنا نمبر دو، نمبر تین سننا بھی غور و فکر کرنا بھی اور ماننا بھی، اعتماد بھی کرنا، اور نمبر چار سننا، غور و فکر کرنا، اعتماد کرنا، اور اہم ترین بات اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. پھر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ کیا. پہلا سننا مشرک کا کافر کا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں کہ بھینس کے آگے بین بدلنا، وہ سن رہا ہے بس، آواز ٹکرا رہی ہے اس کے کان سے. دوسرا سننا وہ منافق کا ہے کہ سنتا بھی ہے، کچھ توجہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اعتماد نہیں کرتا. چنانچہ منافقین کے حوالے سے قرآن کے یہ بیان ہے، لم تؤمن قلوبهم، ان کے دل ایمان نہیں لے کر آئے تھے. تو سنتا ہے، کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن دل سے اعتماد نہیں رکھتا. تیسرا درجہ کمزور اہل ایمان کا ہے یا گناہگار اہل ایمان کا ہے. سنتے بھی ہیں، غور فکر بھی کر لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں لیکن عمل میں کوتاہی کرتے ہیں. چوتھا درجہ ہے کامل اہل ایمان کا. یہی مطلوب ہے اصلاً قرآن کی نگاہوں میں، کہ سنتے بھی ہیں، غور فکر بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ چار درجات ہیں جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. اللہ کو جو مطلوب ہے، جو قابل قبول ہے، وہ صرف چوتھا درجہ ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر ہے اس کے فوراً ساتھ عمل کا ذکر بھی ملتا ہے. سورۃ العصر کو پڑھیے، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی مل جل کر ایک دوسرے کو، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو خسارے سے بچنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ عمل بھی اس کے ساتھ لازم، اور مزید ذکر آگے چل کر بھی آئے گا. ذاتی عمل کافی نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش اور اس کے قیام کی کوشش بھی شرط لازم ہے خسارے سے بچنے کے لیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صرف ایمان نہیں، عمل بھی درکار ہے، اور قرآن ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے. سورہ البقرہ کے شروع میں دیکھیے متقین کی صفات، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تبھی معلوم ہوگا کہ ایمان ہے. آخری پارے بھی دیکھیے سورہ بینہ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ بہترین مخلوق. تھوڑا اور پیچھے دیکھیے سورہ التین میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے قرآن کا معیار جو ہمیں دیتا ہے کہ محض سن لینا کافی نہیں، محض غور و فکر یا مان لینا کافی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عمل بھی شرط لازم ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات کے وہ جوابات نہ دے. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اہم ترین بات جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اس کا تو جواب دینا پڑے گا. تو محض ایمان حاصل کر لینا کافی نہیں، عمل بھی اس کا ہونا چاہیے. اور ایمان اگر واقعاً دل میں ہو تو عمل لازماً لازماً اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، جب وہ دل سے گہرائی والا ایمان نکل گیا، یقین قلبی والا ایمان جس پر دل ٹھک جائے انسان کا، شک و شبہ نہ رہے، یہ ایمان اگر ہے تو عمل درست ہوگا. لیکن اگر شراب اور زنا اور چوری اس طرح کے برے اعمال ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اندر حقیقی ایمان ختم ہو چکا ہے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ پیدائشی مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم نے نجات کو اپنا ذاتی حق سمجھ لیا، اسی لیے معاشرہ بے عملی کا شکار ہے. اگر لوگوں کو یہ سنا دیا جائے کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے دلت میں ہیں، کچھ بھی ہے، اے مولا تیرے محبوب کی امت میں کچھ بھی کر لیں، ہماری تو بخشش ہو گئی ہو گئی، یہ تصور اگر لوگ لے کے بیٹھ جائیں تو کیا اصلاح کا امکان ہے؟ کیا کوئی عمل کی طرف آئے؟ قرآن تو اس تصور کی نفی کرتا ہے. یا بچپن میں قوالی چل رہی تھی جگہ، تو کچھ دنوں پہلے اس کا ایک شعر یاد آ گیا، اللہ رسول کا، جنت رسول کی، دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی، یہ سنایا جا رہا ہے لوگوں کو، لہک لہک کے سنایا جا رہا ہے. وہ اللہ کے حبیب اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا کو رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کے الفاظ، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے صفیہ محمد کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. لخت جگر ہے فاطمہ کے لیے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، چادر بچھایا کرتے تھے، جنت کی عورتوں کا سردار قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. یہ تصور ہمارا دین دے رہا ہے، اور ایک طرف ہمارا معاشرے کے ہم تصور لے کے بیٹھے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم نے تو قبول کر لیا. چنانچہ آپ پوچھیں، ہم عام طور پر پوچھتے ہیں معاشرے میں لوگوں سے، بھائی عبداللہ عبدالرحمان کے گھر میں پیدا ہوا تو کہاں جائے گا؟ جی جنت میں جائے. جارج مائیکل کے گھر میں پیدا ہو گیا کہاں جائے گا؟ کرسچن ہے، جہنم میں جائے گا. اور گوپال چندر پال کے گھر میں پیدا ہو گیا، ہندو ہے، جہنم میں جائے گا. اتنی آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں. اس میں دو خطرناک باتیں ہیں. نمبر ایک، غیر اختیاری شے پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اپنے گھر میں اپنے اختیار سے پیدا ہوا، اس پر کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل سیاہ تھا رنگت کے اعتبار سے، کیا اس بنیاد پر کوئی پکڑ ہوگی ان کی؟ قطعا نہیں. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کے معیارات لوگوں نے قائم کر رکھے، جو ذرا بیچارہ چہرے کا سانولا ہوا، رنگ اس کا ذرا بلیک ہوا، تو اس سے بات کرنا پسند نہیں، اور خوبصورت چہروں سے بات کرنا چاہتے. یہ معیارات دنیا والوں کے، اللہ کا معیار ہی نہیں. کسی عربی کو کسی آدمی پر، کسی آدمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. تو یہ معیارات لوگوں کے، اللہ کا معیار نہیں. اگر ہوتا تو ابو لہب تو بڑا چہیتا ہو جاتا اللہ کا. لہب کیوں؟ لہب کے معنی انگارے کے. 16 مرتبہ سرخ چہرہ تھا اس کا، انتہائی خوبصورت. لیکن یہ غیر اختیاری چیزیں، ان کی بنیاد پر نہ کوئی پکڑ ہے نہ کوئی ثواب ہے. ایسے ہی کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی اس کا قصور بھی نہیں، کوئی اس کا کمال بھی نہیں. کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، نہ قصور نہ کمال. ان بنیادوں پر بخشش نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم نے کہہ دیا کہ صاحب ہم جنت میں، وہ جہنم کے اندر. یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے. کیا اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ غیر اختیاری طور پر ایک پیدا ہو گیا پاکستان میں تو مسلمان اور جنت کے اندر، اور دوسرا بھارت میں، ہندوستان میں تو کافر اور جہنم کے اندر؟ کیا اللہ کی جنت اتنی سستی ہے؟ خطرناک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ یہ بے انصافی فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ ظلم فرمائیں گے؟ معاذ اللہ کہ غیر اختیاری جس کے اوپر ایک کو جنت میں دوسرے کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ معاذ اللہ. اور دوسری خطرناک بات جو اس موقع پر عام طور پر ہم مسلمان لوگ بھول جاتے ہیں، جس عیسائی اور ہندو کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو جائے گا جہنم کے اندر، اس نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا، اللہ قرآن تو اس مسلمان کے پاس تھا، دین تو آپ نے مسلمان کو عطا کیا تھا، ذمہ داری پہنچانے کی ان کو دی تھی، پہلے اس سے پوچھیے اس نے مجھے کیوں نہیں پہنچایا، مجھے ایمانداری سے بتائیے اس وقت کس کی گردن پکڑی جائے گی؟ مسلمان کی گردن پکڑی جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، کہتے ہیں نا جی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. تو آگے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ بہت بڑا جرات کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا کہ ہم پیدائشی مسلمان، ہم جنت میں چلے جائیں. لندن کے اندر ایک صاحب نے ایمان قبول کیا، ریورٹڈ مسلم تھے، تو وہاں کے جو بون مسلم تھے پیدائشی مسلمان، انہوں نے ان کے اعزاز میں تقریب رکھی اور کہا کہ آپ تقریر کیجئے گا. تقریر کرنے کے دوران عصر کی نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے گھڑی دیکھی، انہوں نے اپنی تقریر روک دی، جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کہا کہ بھائی پریئر ٹائم صلات کا، نماز کا وقت ہو گیا ہے. وہ جو پیدائشی مسلمان تھے وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ بھائی کسی نے انتظام کیا ہے کہ نہیں نماز کا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے نماز کا انتظام نہیں کیا؟ جی وہ تو یہ وہ کرنے لگے. دو جملے کہے اور تحقیق ختم کر دی. اس نے کہا یو آر اے مسلم بائی چانس اینڈ الحمدللہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. آپ لوگ بھائی بائی چانس مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس یہ فرق ہے آپ کو اور کچھ نہیں. مجھے اللہ نے توفیق دی، مجھے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور میں اپنی مرضی سے قبول کر کے اسلام میں داخل ہوا ہوں. یہ فرق ہے. یہ حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، میں نے کوئی مثال نہیں رکھی آپ کے سامنے. تو یہ کیفیت ہے ہمارے اس معاشرے کی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا. آج ہماری عظیم اکثریت کہتی تم کون ہو؟ ہم مسلمان. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
اور وہ سنتے ہی نہیں. یہ سننے کا تقاضا کیا ہے؟ عمل. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ عمل. اور عمل سود پیش نہیں کر رہا. ہر دن میں پانچ مرتبہ ہمارا ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. کہیں دکان بڑی ہو جاتی, کہیں ٹیلی ویژن بڑا ہو جاتا ہے, کہیں تقریب بڑی ہو جاتی, اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے. اس معنی کے اندر حیال الصلاۃ, نماز کی طرح. کس کا انویٹیشن؟ خالق کائنات کا. ہمارے سب سے بڑے محسن کا انویٹیشن. عام آدمی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں. اللہ کہتا ہے, کہلواتا ہے حیال الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. بندہ کہتا ہے کامیابی تو بیلنس شیٹ سائن کرنے کے اندر ہے, کامیابی تو اکاؤنٹ کو ٹیلی کرنے کے اندر ہے, کامیابی تو جو ہے وہ اپنی ای میل چیک کرنے کے اندر. یہ عمل ثبوت پیش کر رہا ہے. تو یہ سننا نہ سننے کے برابر. سننا وہی مفید ہے, سننا وہی اصلا ہے, یا ہم دوسرے الفاظ میں کہیں ایمان وہی معتبر ہے کہ جس کا ثبوت عمل پیش کر رہا ہو. تو فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا. وہم لا یسمعون, حالانکہ وہ سنتے نہیں. اس کے بعد بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کی نگاہوں میں بدترین جانور وہ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک بدترین جانور اللہ کی نگاہوں میں وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. یہ تمثیل یا یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں دی. جانور وہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, بلکہ انسان جانوروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے, کوئی نصب العین ہوتا ہے, اور اس کے تحت وہ اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے, اپنی جان کو لگاتا ہے, اپنے مال کو لگاتا ہے. تو یہ فرق ہے انسان اور جانور میں. وہ کہ انسان میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ پھونکا وغیرہ وغیرہ, لیکن بنیادی فرق کیا ہے کہ جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں, وہ زندگی برائے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. انسان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی آبجیکٹو ہو, جس کی زندگی کا کوئی نصب العین ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدترین مخلوق وہ ہیں, بدترین جانور اللہ کی نگاہوں میں وہ ہیں جو بہرے اور گونگے, لا یعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے. یہ اشارہ ان انسانوں کی طرف ہے جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اللہ کی معرفت کے لیے, اللہ کے احکامات کو سیکھنے سمجھنے کے لیے, اور اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے, اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے استعمال نہیں کرتے. اسی کو قرآن ایک اور انداز سے کہا ہے, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179, لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها اولئک الانعام بل هم اضل. ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں, ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں, ان کی عقل ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے اس سے, بس ان کی آنکھیں وہ اسے دیکھتے نہیں. یہ الفاظ ہیں یہاں پر. اولئک الانعام وہ جانور ہیں, بل هم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. شدید الفاظ اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے میرا حیوان نہیں پیدا کیا, اس کو عقل و شعور دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ سماعت, یہ بصارت, یہ عقل و شعور, یہ جو فیکلٹیز اللہ نے دی ہیں, صلاحیت انسان کو دی ہیں, انسان ان کے حوالے سے روز قیامت اللہ کے حضور میں جواب دے ہیں. لیکن اگر انسان جو کہ اشرف المخلوقات, جس میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا, جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا, جس کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں, جس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا, اگر وہ انسان اس سب کے بعد اور اس سب کے باوجود بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے لوگ بدترین جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ حق ان کے کان میں پڑ رہا ہے لیکن ٹکرا ٹکرا کر بات چلی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس زبانیں ہیں لیکن کوئی حق کی بات ان کی زبان پر لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, بلکہ سے آگے بڑھ کر اکثر تو وہ بھی ہیں, جیسے ابو جہل کی مثال ہے, کہ یہ کہ قبول کرنا تو دور کی بات, جو حق آ رہا ہے اس کی مخالفت پر جو ہے وہ ڈٹ جائیں اور کمر بستہ ہو جائیں. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں یا اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قانون ہدایت کے ضمن میں ایک اہم بات کو بیان فرمایا. فرمایا کہ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا، کوئی خیر کا پہلو دیکھتا، نیکی کی طرف آنے کا جذبہ دیکھتا، اللہ ضرور انہیں سنا دیتا. ولو اسمعہم، لیکن اللہ اگر زبردستی انہیں سنا بھی دیتا، لتولوا، یہ روگردانی کر جاتے، پیٹھ پھیر جاتے. بہم معرضون، یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، اللہ کی بات کو نظر انداز کر دینے والے، جانتے بوجھتے نظر انداز کر دینے والے. ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیے. فرمایا کہ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر، کوئی بھلائی کا عنصر یا جذبہ دیکھتا، لاسمعہم، اللہ ضرور انہیں سنا. ولو اسمعہم، اگر اللہ زبردستی انہیں سنا بھی دے، لتولوا، یہ روگردانی کر جائیں گے، پیٹھ پھیر جائیں گے. بہم معرضون، حالانکہ جبکہ یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، نظر انداز کر دینے والے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ فیکلٹیز عطا فرمائی، سوچنے کی، سمجھنے کی، عقل و شعور، جیسے کہ میں نے عرض کیا. اسی کے ساتھ طلب ہدایت کی بھی ایک صلاحیت انسان کے اپنے اندر اللہ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ والشمس کی آیت نمبر 8 میں کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان میں نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی اور بدی کی صلاحیت بھی رکھ دی، اور اسی بنیاد پر اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے زندگی موت کا سلسلہ قائم فرمایا، یہ تمام تر نظام قائم کیا، تمام تر صلاحیتیں انسانوں کو عطا فرمائی. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، یہ صلاحیت اللہ نے دی. اب قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو شخص جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اسی کی اس کو توفیق دے دیتے ہیں. سورہ الشورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اس کے برعکس سورہ الصف کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی خود تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت، آزادی دی ہے عمل کی، محدود آزادی، جو کرنا چاہو کر لو، امتحان ہے. خود زمیں ہنسی سے ابرا ہے تو مانندے حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ صلاحیتیں دے کر اللہ آزما رہا ہے ہمیں، جس طرف جانا چاہو گے اللہ اسی راستے کو آسان فرما دے گا. اللہ بندے کی طلب اور تڑپ کو دیکھتا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے، کس طرف جانے کا ارادہ کر رہا ہے، ویسی توفیق اللہ عطا فرما رہا ہے. اس مضمون کا نقطہ عروج اور کلائمیکس ہے سورۃ اللیل. جامع ترمذی کی ایک حدیث نے تقدیر کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مقام کی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے تلاوت فرمائی، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 سے لے کے 10 تک. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس شخص نے مال خرچ کیا، تقوی کی روش اختیار کی، سچائی کی تصدیق کی، یہ اسٹیپ خود لے کر آ رہا ہے، ہم اس کو آسان راستے کی ہدایت دے دیں گے، آسان راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے مقابلے میں جس نے بخل یعنی کنجوسی کی، لاپرواہی، بے پرواہی برتی، اور سچائی کی تصدیق نہیں بلکہ تکذیب کر ڈالی، ہم اس کو مشکل راستے، اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے، جہنم کی طرف جانا اس کے لیے آسان کر دیں گے. یہ انسان کے پاس اختیار ہے. تو اب اللہ کی کتاب بھی آ رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آ رہے ہیں، انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا. اس کو اس آیت میں کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 23 سورۃ الانفال میں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر محسوس فرماتا، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ضرور انہیں سنا لیتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کرے، بندہ ہدایت چاہے اللہ تعالیٰ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. تو اگر ان میں کوئی خیر ہوتی، کوئی بھلائی کا ارادہ ہوتا، کوئی ہدایت کی طرف آنے کا جذبہ ہوتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ضرور انہیں سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ زبردستی انہیں سنا دیتا، ایسا اللہ کا رویہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اگر اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دے دے، یا معاذ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کر دے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو ایسا نہیں. لیکن اگر ولو اسمعہم اللہ زبردستی نے سنا دیتا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو یقین وہ پیٹ پھیر جاتے اور وہ ہیں اعراض کرنے والے. تو اللہ نے ایسا کیا نہیں کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی. اگر اللہ زبردستی بھی کچھ سناتا تو انہوں نے ٹھان رکھی ہے, انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے, تو تب بھی اعراض ہی کرتے. یہاں ذرا تھوڑی دیر رک کر ہمیں بھی, مجھ سمیت ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. بہت کچھ ہم سنا رہے ہیں اور بہت کچھ ہم سن بھی رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے, وہ سنانے کی بھی توفیق دے رہا ہے اور سننے کی بھی توفیق دے رہا ہے. اس مادہ پرستی کے دور میں, چھٹی کے ایام میں اپنا صبح کا وقت قربان کر کے آنا, اپنی نیند کو قربان کر کے آنا, ناشتہ کو جلدی کر لیا ورنہ چھٹی کے لوگ لیٹ کرتے ہیں, دور دور سے آ جانا, بیسکلی ہم آئے نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, یہاں پر لائے گئے ہیں. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے مزید نعمت عطا کروں گا. تو اگر وہ لے آیا ہے تو اس کا انعام ہے, اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے. لیکن ساتھ ہی ذمہ داری ہے کہ صرف سننے پر ہی اکتفا کر لیا ہے, اس سے آگے اور بھی ہدایت کی طلب و تڑپ بھی ہے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو جو ہے صرف سننے پر اکتفا کرنے کی توفیق نہ دے بلکہ اس کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت ہے. آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو, اس کی پکار کا جواب دو. استجیبوا, مفسرین فرمایا کہ اجیبوا مراد ہے جواب دو اس پکار کا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دو. اذا دعاکم, جبکہ وہ تمہیں پکارے, مراد ہے کہ اللہ کی پکار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ایک ہی بات ہے. واحد کا صیغہ آیا ہے یہاں پر, اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت, آرگینک ہول ایک ہی بات ہے. ایسے ہی اللہ کا پکارنا یا اللہ کے رسول کا پکارنا ایک ہی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے ایمان والوں, اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کا جواب دو. اذا دعاکم, جبکہ وہ تمہیں پکارے, لما یحییکم, تاکہ اس کے ذریعے سے وہ یعنی اللہ تمہیں حیات عطا فرمائے, زندگی عطا فرمائے. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. وانه الیہ تحشرون, اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے, جمع کیے جاؤ گے. دو باتیں اس آیت میں انشاءاللہ سمجھیں گے. پہلی بات, فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو, تو اس سے اللہ تمہیں حیات عطا فرمائے گا, زندگی عطا فرمائے گا. وہ زندگی کیا ہے اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی پکار سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. سمجھانے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. کل دین کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ حقوق اللہ, حقوق العباد. دین کی تعلیمات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عقائد, عبادات, اخلاقیات اور معاملات. اسی طرح دین کے تقاضوں کو سمجھانے کا ایک انداز ہم اختیار کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ہمارے موٹے موٹے بنیادی طور پر تین فرائض. نمبر ایک, خود اللہ کی بندگی کرنا, اس کی عبادت کرنا, اپنی انفرادی گوشے کے اندر, چاہے گھر کی زندگی ہو یا بازار کی زندگی ہو, مسجد کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ بندوں کے ساتھ ہمارے روابط ہوں, اللہ کو بڑا ماننا اور اس کے حبیب کی اتباع کرتے ہوئے معاملات کو طے کرنا. یہ 24 گھنٹے کی عبادت مطلوب ہے, نہ کہ یہ کسی نماز سے اس کو محدود کیا جائے. دوسرا بنیادی مطالبہ دین کا یہ ہے, کیونکہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں, اس بنیاد پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ اس امت کا فریضہ ہے. کئی اعتبارات سے قرآن نے بیان کیا, مثلا اللہ تعالیٰ اس امت کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو, یا نیکی کا حکم دینا تمہاری ذمہ داری ہے اور برائی سے روکنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا آخری کلام, جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی, اس پر ہمارا ایمان ہے, تو آپ سے آپ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین حق کی دعوت کو دوسرے تک پہنچائیں. تیسرا بنیادی تقاضا دین کا یہ ہے کہ یہ دین صرف دعوت کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دین صرف درس و تدریس کے لیے نہیں آیا, یہ دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کے متعلق کچھ کانفرنسز کر لی جائیں, اس کے بیانات پر کچھ دروس کا اہتمام کر لیا جائے, بلکہ بالفعل یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, اس کے احکامات چاہتے ہیں کہ ان کو نافذ کیا جائے. اس کے لیے بھی قرآن میں حکم دیتا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے حکم دیا, اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرو, اس کے قائم کرنے کی جد و جہد کرو, اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کیوں؟ اگر دین غالب نہیں ہے تو چند انفرادی عبادات ادا کر کے پورے اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں پورے اسلام پر عمل کرو. سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ اسلام پر عمل کرنا نہ کرنے کے برابر ہے. جیسا یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا سمجھا, سن تو لیا عمل نہیں کر رہے, تو سننا اور نہ سننا برابر ہو گئے. مطالبہ ہے کہ پورے دین پر عمل کرو, کچھ پر ہو کچھ پر نہ ہو تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس پر جو شدید الفاظ قرآن میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ ہی میں آیت نمبر 85 میں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو, مراد عمل کرتے ہو, اور بعض کا سرے سے انکار ہے, کوئی عمل ہی نہیں اس پر. اگر یہ تقسیم ہو جائے دین میں تو کچھ جس پر کہ عمل ہو رہا ہے اس کا قبول ہونا تو دور کی بات ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے اور آخرت میں شدید عذاب میں لوٹایا جائے. یہ تجزیہ ہے قرآن کی ایک آیت میں. آج اس امت کے زوال اور ذلت کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے. اسلام, مکمل اسلام دنیا کے کسی ایک مسلم ملک میں بھی قائم ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اسی لیے آج ہم دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے کے اندر رسوائی اگر ہے تو مسلمانوں کی ہو رہی, اس لیے کہ اللہ کے دین کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے. تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار ہے, ان کے تقاضے ہیں, یہ تین اعتبارات سے سمجھیے. نمبر ایک, ذاتی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کی کوشش. نمبر دو, اللہ کے اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش. نمبر تین, اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونا, تاکہ اگر دین قائم نہیں بھی ہوتا اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے عذر تو پیش کر سکیں, اللہ جہاں کر سکتا تھا وہاں میں نے کرنے کی کوشش کی, اجتماعی نظام میں مجبور تھا, میری جد و جہد کو میرے کفارے کے طور پر قبول فرما لے تو ممکن ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے وہاں پر. اللہ ہمیں دین کے انتقادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کا جواب دو, ان کے تقاضوں پر عمل کرو. اذا دعاکم, جبکہ وہ تمہیں پکارے, لما یحییکم, اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں زندگی عطا فرمانا چاہتا ہے. یہاں زندگی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا ایک اور مقام ہے جس کو واضح کرتا ہے, اور وہ مقام ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97. وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى, جو کوئی بھی نیک عمل کرے, خواہ مرد ہو یا عورت, وہ مؤمنن, لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہو. جیسے ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے, ایسے ہی عمل کے ساتھ ایمان بھی لازم ہے. بغیر ایمان کے عمل یہ کافروں والی بات ہوگی, دنیا میں کچھ مل جائے گا آخرت میں کچھ نہیں, اور ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو دنیا کے اندر تو مسلمان مان لیا جائے گا, آخرت کے اندر پکڑ ہو جائے گی. دونوں شرط, دونوں جو ہے وہ چیزیں ساتھ ساتھ. فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى, جو کوئی بھی نیک عمل کرے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, وہ مؤمن, شرط ہے کہ وہ مومن بھی ہو. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو حیاتا طیبہ, پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. تو جس کو ہم آیت زیر مطالعہ سورہ انفال کے آیت نمبر 24 میں سمجھ رہے کہ اللہ زندگی دے گا, سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ حیاتا طیبہ عطا فرمائے گا. اس کے زیر میں مفسرین نے کئی باتیں بیان کی, وہ زندگی جو اطمینان والی ہے, اور سکون ہی آج وہ سب سے بڑی شے ہے جو بہت مہنگی ہو گئی, خاص طور ان معاشروں میں, کچھ ہمارے یہاں بھی, جہاں اللہ کی تعلیمات کو معاشرے سے بالکل نکال دیا گیا. مغرب کی سوسائٹی کو دیکھیے, سکون کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے فرار اختیار کیا تو بے سکونی ہے. اس سے کہ قرآن کا بیان ہے, سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو حیات طیبہ اللہ عطا دے دیں گے، سکون والی حیات، سکون والی زندگی، انسان کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، انسان کا باطن بھی مطمئن ہوگا، اللہ اور صفات اس کو دیں گے، قناعت کا جذبہ اللہ اس کو دے دیں گے، جو ہوگا اس پر راضی رہے گا، استغنا اللہ عطا فرما دیں گے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا وہ شخص، یہ ہے انفرادی سطح پر۔ اس حیات، اس زندگی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی پکار اور ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے بندہ اپنی جان رب کائنات کے حوالے کر دے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اس شہادت کے نتیجے میں حیات جاویداں اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْكُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کیسے وہ سمجھیں گے ابھی انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَّا تَشْكُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ان کی زندگی کا عالم قرآن نے بیان بھی کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اِنَّ رَبَّهُمْ يُرْزَقُونَ، ان کے رب کے ہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو، اللہ اس سے زندگی عطا فرمائے گا۔ ایک وہ مطمئن ضمیر والی زندگی، سکون والی زندگی، اور انہی تقاضوں میں جب ہم نے سمجھا کہ خود اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، تو وہ مرحلہ آ سکتا ہے جب جنگ کی نوبت آئے۔ اس راستے میں جو قتل یعنی شہید ہو جائے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ حیات جاویداں ہمیشہ کی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے جو ہم سب سے ریلیونٹ رہے گی اس موقع پر، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت اس حال میں واقع ہوئی کہ نہ تو اس نے کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی، اور اس حال میں وہ مر گیا، تو نفاق کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ نفاق کے متعلق ہم جانتے ہیں، منافقین کے متعلق قرآن نے کہا سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت بتا رہی کہ نہ تو کسی غزوہ میں شرکت کی، نہ شہادت کی تمنا تھی دل میں، اس حالت میں موت واقع ہو گئی، تو نفاق کی موت ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور دعا ہم کریں، صحابہ بھی کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اچھا، پھر تمنا اور دعا کے ساتھ اجتماعیت بھی جوائن کرنی پڑے گی، اسی کے قتال کا مرحلہ اکیلے اکیلے نہیں آ سکتا جب تک کہ حزب اللہ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والی کو جماعت موجود نہ ہو، تو اجتماعیت میں شمولیت اختیار کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ پھر اگر ہماری زندگی میں حالات آ گئے تو اللہ کرے کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں جائے، جانی تو ہے، جانی تو ویسے ہی ہے نا، اللہ کرے کہ اس کے راستے میں چلی جائے۔ اور اگر وہ حالات نہیں آتے اور یہ تمنا ہے ہماری اور محنت بھی ہو رہی ہے، تو انما الاعمال بالنیات، بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور احادیث میں ہے بندہ تمنا بھی رکھتا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لگا ہوا ہے کسی طریقے پر کہ وہ وقت آ جائے، اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہم مل جل کر دین کی خدمت کرنے والے، اس کے لیے جد و جہد کرنے والے ہوں، اور اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت اور اس کا رتبہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں پکارے اس بات کے لیے کہ آؤ ہماری باتوں پر، ہمارے تقاضوں پر عمل کرو، لما یحییکم، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ یہ انفرادی سطح پر دیکھا ہم نے، زندگی اطمینان والی اور جان دے دے اللہ کے راستے میں، تو حیات جاویداں ہمیشہ کی زندگی۔ قوم کو بھی حیات ملتی ہے شہادت کے ان مراحل کے ذریعے سے۔ یہ جو مصرع ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کیسے یہ شہادت، یہ جان دینا، یہ جنگ کس لیے ہمارے دین میں؟ میں عرض کر چکا ہوں اسی سورہ انفال میں آیت نمبر 39 میں، یکون الدین کلہ للہ، تاکہ دین اللہ کا ہو جائے۔ اگر اللہ کا نظام نافذ نہ ہو، اللہ کو ساورن اور بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو تو انسانیت ظلم کا شکار ہوتی ہے. آج ہمارا معاشرہ ہو یا مغربی معاشرہ ہو یا پوری دنیا ایز اے ہول ہو, ظلم کا نظام ہے. اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان بڑے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, انسان انسانوں کو غلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اللہ کا نظام نافذ نہ ہو تو انسانیت مرتی ہے, سسکتی ہے, ظلم کا, بے انصافی کا شکار ہوتی ہے. جب شہادت کا رتبہ لوگ حاصل کر رہے ہوں اور ان کی جد و جہد ہو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اور اگر دین غالب ہوتا ہے تو انسانیت کو سکون میسر آتا ہے, انسانیت کو انصاف میسر آتا ہے. پھر وقت کا خلیفہ جاگتا ہے اور قوم سوتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خود بھی اطمینان سے سو رہے ہیں تو کسرا کے ہاں سے کوئی ایران سے وفد آیا, پوچھا کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ کہا وہ بیت المال کے اونٹ گھوم گئے, تلاش کرنے گئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ان کا کوڑا ان کے پاس ہے اور ایک پتھر نیچے رکھ کے سر کے آرام کر رہے ہیں. کہا اے عمر, تم انصاف کرتے ہو اسے سکون کی نیند سوتے ہو, انسانیت کو بھی انصاف, وقت خلیفہ کو بھی انصاف. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں, پہرے کے بغیر ان کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی, قلعوں کے اندر بند رہتے ہیں وہ. تو اگر اللہ کا نظام نافذ ہو تو انسانیت کو انصاف میں اثر آتا ہے, سکون میں اثر آتا ہے. یہ حیات ہوئی کس کی؟ انسانیت کی مجموعی اعتبار سے. تو اے ایمان والو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو, اذا دعاکم, جبکہ وہ تمہیں پکاریں, لما یحییکم, جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے قلب کے درمیان. وانه الیہ تحشرون, اور جان لو کہ بے شک اسی کی طرح تم سب جمع کیے جاؤ گے. اس میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں. پہلی بات جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ نفاق یا تو پیدا ہوتا ہے انسان میں اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے, اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے, تبھی وہ دین کے تقاضوں سے اور قتال کے مرائض سے روگردانی کرتا ہے. اس کا جواب دیا گیا کہ دیکھو, جان لو اللہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ان دا ویری سینس انہوں نے مفہوم بیان کیا کہ انسان کے ساتھ ہی ہے اللہ تعالیٰ, اس کے ایک عمل کو جانتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ بھول جاتا ہے آخرت کو اور بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ ہی کی طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا. تو یہ خوف آخرت کا پیدا کر دیا جائے اور اللہ کی جواب دہی کا احساس دل میں ہو تو انسان کا عمل درست رہے گا اور وہ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات بیان کرتے ہیں ایمانیات کے ضمن میں کہ ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. جتنا وہ پختہ ہوگا اتنا عمل درست ہوگا, جتنا وہ عقیدہ بگڑ جائے گا, کمزور پڑ جائے گا, اتنا ہی انسان بے عملی کا شکار ہو جائے گا. دوسری بات یہاں پر یہ ہے, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی, یہ جو فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. دو بات انہوں نے بیان کی ہیں, ایک ڈراوے کی ہے اور ایک بشارت کی. ڈراوے کی بات کیا ہے؟ باتیں سامنے آ رہی ہیں, دل گواہی دے رہے کہ حق ہے اور مجھے ایسا کرنا چاہیے, اور انسان اس میں پسو پیش کر رہا ہو, انسان اس کے اندر تاخیر کر رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی بندے سے چھین لیتا ہے. پھر بندے کے قلب اور بندے کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے, وہ صلاحیت اللہ چھین لیتے ہیں. اور یہ تجربے کی بات ہے. انسان نے اگر کسی فن کو سیکھا ہو, کوئی علم اگر اس نے حاصل کیا ہو, اور اگر وہ اس کو استعمال نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے. ہمیں سے جتنے بھی حضرات اس وقت بڑے موجود ہیں, ہم نے اپنی اسکول لائف میں میتھمیٹکس کے سوال خوب سالو کیے, لیکن ممکن ہے کہ آج ہم میں سے کسی کا بیٹا یا کوئی چھوٹا بھائی ہمارے پاس کچھ سوالات سالو کرانے کے لیے آئے الجبرا کے یا جیومیٹری کے, تو شاید ہم سالو نہ کر سکیں.